صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى إسمة للأرامل. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی بنیادی آیت سے علم حاصل کیا جا رہا تھا، اور اپنے رہن سہن کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے، اولاد، ماں باپ، شوہر اور بیوی، پڑوس اڑوس، یہاں تک کہ ہر وہ شخص جس سے ہمارا کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے ملاقات کا، ان تمام کے حقوق کو سورۃ النساء نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. سب سے پہلے ان عورتوں کا بیان تھا کہ جو محرمات ہیں، اور ان عورتوں کا بیان تھا کہ جن سے نکاح جائز ہے، اور پوری تفصیل کو ذکر کرتے ہوئے معاشرے کی ایک ایک پہلو کو اور رشتے کی ایک ایک اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے اب مکمل بات، یعنی معاشرت کو ختم کر کے اب عبادات اور احکام کی طرف ذکر کی جا رہی ہے. گزشتہ درس قرآن کے اندر آیت نمبر 40 میں 38 میں خاص طور پر بنیادی طور پر چند پڑوس کے حقوق، دوستوں کے حقوق، اور ہر وہ شخص جو ہمارا مصاحب ہوتا ہے، جو ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے یا مسجد کی صف کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، ان تک کے حقوق اور اتنی بھی معیت اور اتنی دوستی اور یاری کے بھی حقوق کو شریعت مطہرہ نے سورۃ النساء کے اندر ذکر فرمائے. اب باقاعدہ طور پر احکام کی بات آ رہی ہے، اور نماز سے متعلق ایک خاص اہم مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ حضور قلب کے ساتھ ہو، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ ہو، اور دل اس طرف ہو کہ دل کسی اور جانب مائل نہ ہو، بلکہ جو کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے، تو دل اللہ رب العالمین کی رضا، اس کے مشاہدے اور اس کے حضور کی حاضری کی اہمیت اور اس حقیقت کو قبول کر رہا ہو. اگر نماز میں توجہ ادھر ادھر جانے والی جو چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ نے اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے، تاکہ نماز کے ذریعے جو حضور قلب، یعنی اللہ رب العالمین کے حضور حاضری کی جو حقیقت ہے، اور جو ایک عملی فکر ہے، اس کی سطح کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ نماز اگر حضور قلب سے کی جائے اور اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ میں جو کلمات کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور میرا رب اس وقت میری عبادتوں کو دیکھ رہا ہے، اسی کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے میں نے کھانا پینا ادھر ادھر دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے، اور میں یکسوئی ہو کر اس کے گھر کی طرف میں نے توجہ جو کی ہے، یہ اس کی رضا کے لیے کی ہے، تو پھر زندگی کے اور حصوں کے اندر، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر، خشیت الہی، محاسبہ، اللہ کے حضور جواب دہی کا نظریہ، اور اللہ کے احکام پر مکمل کانسنٹریشن، اپنی مکمل توجہ، اور اس کے یہ حکم کی بالادستی کی جو فکر ہے، نماز اور زندگی کے شعبوں کے اندر اس کو اجاگر کر دیتی ہے. لیکن ہر وہ چیز جو نماز سے حضور قلب یعنی دائمی خیال کو رد کرتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا ہے. مثلا نیند کا غلبہ ہے، یا نشے کی کیفیت ہے، یا پیشاب، یا انسان کی جو حاجت ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ اس کو آئی ہوئی، اور وہ اگر اس کو روکتا ہے اور اس حالت کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کی ساری توجہ جو ہے کہ وہ اپنے ان حاجتوں کی طرف رہ جاتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور ہر وہ چیز جو حضور قلب یعنی دل کی حاضری اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے اس کو روکتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے. بلکہ قرآن مجید نے سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے جو صفات بیان کیے، ان میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب فلاح پا گئے وہ مسلمان کہ جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع رکھا، یعنی دلی طور پر اپنی توجہ جو ہے وہ جو کلمات وہ کہہ رہے ہیں، کس کے آگے وہ کھڑے ہیں، کس کے حکم پر وہ گویا کہ اپنی حرکت اور نقل کو جس کے حکم کے تحت اور تابع کر کے چلا رہے ہیں، تو یہ خشوع کیفیت جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب ہے اس کی حضوری سخت لازم ہے. ادھر ادھر توجہ کرنا یا ایسے ادھورے کام چھوڑ کر آنا کہ جس میں بندے کا دل جو ہے اس کام کی طرف راغب ہو، جس طرح میں نے چند حاجات کو ذکر کیا کہ اسے استنجا بڑا سخت آیا ہوا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پہلے نماز ادا کروں، تو یہ ساری صورتیں حضور قلب کے خلاف اور شریعت مطہرہ نے اس کو سخت مکروہ قرار دیا. بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، نبی پاک فرماتے اذا حضر العشاء کہ جب رات کا کھانا تمہارے سامنے آ جائے فبدو بھی تو پہلے وہ کھانا ادا کھا لو قبل ان تصل المغربہ. سرکار صحابہ کو یہ فرماتے تھے کہ مغرب کی نماز سے پہلے اگر تمہیں بھوک لگ جائے اور کھانا تیار ہو تو پھر کھانا کھا لو، اس کے بعد تم مغرب کی نماز ادا کرنا تاکہ تمہارا ذہن اور تمہارا دل جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ ہو اور تمہاری رغبت جو ہے وہ کھانے کی طرف نہ جائے. اسی مفہوم کو خاص ایک تناظر کے اندر ذکر کیا گیا. اہل عرب کے اندر زمانہ جاہلیت سے شراب اور نشے کی کیفیت اور اس سے اپنے آپ کو اپنے آپ پر مدہوشی اور بنام ایک سرور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اور وہ ان کی رگ و پے کے اندر بسی ہوئی تھی. یوں سمجھ لیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب شراب کے اتنے سخت رسیہ تھے اور ان کا دل اس کی طرف اتنا راغب تھا کہ شریعت مطہرہ نے ہر احکام کو جو ہے وہ براہ راست ٹو دا پوائنٹ اسی وقت اس کو جو غلط چیز تھی اس کو منع کیا. لیکن شراب ان کی طبیعتوں کے اندر اس قدر راسخ ہو چکا تھا اور گویا کہ نسلن بعد نسلی ان کے اندر وہ چیز بڑے فخریہ طور پر اور ذوق کے طور پر اور مزے کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. شریعت مطہرہ نے اس کی حرمت کے لیے بندوں کی اور اس معاشرے کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے ارادے سے اس کو کچھ تاخیر دی. سورۃ النساء کی اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 42، اس میں اس کی سورہ بقرہ کے اندر اس سے پہلے کہ وہ شیطانی عمل ہے اس طرف اشارہ دے کر اس کا جو زور تھا اس کو توڑا. اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 کے اندر اس کے ایک احکام کی ایک اور برائی بیان کی جا رہی ہے اور سورہ المائدہ کے نزول کے وقت قرآن مجید نے مکمل طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا. اب یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ شراب کی حالت کے اندر یعنی نشے کے اندر تھے اور نماز ادا کر رہے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اور اس کی حرمت کی طرف لانے کے لیے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں کے اندر سے اس بد مزاجی یا اس غلط چیز کی جو فکر جم گئی تھی اس کو شریعت مطہرہ نے اپنے کرم سے آہستہ آہستہ دور کرتے ہوئے سورہ المائدہ میں سورہ بقرہ سورۃ النساء پھر سورہ المائدہ میں لے جا کر اس کی مکمل حکم کو اور اس کے حرام ہونے کو بیان فرمایا. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والو اس وقت تم نماز ادا نہ کرو یا نماز کے پاس نہ جاؤ جس وقت تم اپنے ہوش میں نہ ہو اور نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یعنی یہ کیفیت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو تو تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ تمہاری زبان کیا کلمات ادا کر رہی ہے. یعنی یہاں سے یہ اس تاریخی تناظر کے اندر اس تاریخی پہلو کے اندر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے گا کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ پھر سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ قرآن کریم نے شراب کی خباثت شراب کی رذالت اور شراب کی ناپاکی کو سورہ المائدہ میں لے جا کر باقاعدہ طور پر شریعت مطہرہ کے قانون آ گیا کہ اب یہ حرام ہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی توجہ سے ہٹانے کے لیے اور اس کے گویا کہ خراب معاملات جو ہیں اور اس سے طبیعت پر معاشرے پر فکر پر انسان کے مزاج پر کیا برے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کس قدر خسیس اور گھٹیا ہے، تو اس حوالے سے پہلے اہل ایمان کے ذہن کو بنایا گیا اور تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ گنجائش پیدا ہو جائے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ان کی طبیعت اس سے روگردانی نہ کرے. تو یہاں پر اس بات کو ذکر کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ کہ تم اس حالت کے اندر نماز کے قریب مت آؤ کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یعنی اتنا تو ہو تمہارے لیے کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم بھی ہو کہ تم کیا باتیں زبان سے کہہ رہے ہو. اس کے بعد یہ خاص ایک تناظر کے اندر ذکر کرنے کے بعد شریعت مطہرہ نے آگے بھی اس کے مسئلے بیان کیے، لیکن ایک بات یہاں پر میں جو ہمارے مفسرین نے شراب کی حرمت کے بارے میں ذکر فرمائی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شراب جو ہے وہ قطعی حرام ہے، جو اس کو جائز سمجھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. شراب کا بنانا بیچنا خریدنا پینا پلانا یا اس کے بارے میں تجارت میں کسی صورت کے اندر بھی، گویا کہ اس کی ہیلپ کرنا یا معاونت کرنا یا اس کو سہارا دینا یا اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر شدید حرام قرار دی گئی ہے، اور یہ حرام قطعی ہے، ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کی اہمیت معاشرے کے اندر ایک گناہگار سی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین جل والا نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اس کے حکم کو بیان فرمایا، یعنی اس کی نجاست کو بیان کیا، اور سورۃ المائدہ کے اندر اس کی حرمت کو بیان کر دیا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ یہاں پر مدہوشی جو ہے وہ دو چیزوں سے طاری ہو سکتی ہے، یا تو باقاعدہ طور پر اس نے جناب جو ہے کہ وہ کوئی نشہ کیا ہو، یا نشہ آور چیز اس نے کھائی ہو اپنے نشے کے لیے، جس طرح کہ شراب ہے الیاذ باللہ، یا پھر ایسا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں بندہ مدہوش ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، مثلا شدید غصہ آ جائے اور شدید غصے کی صورت کے اندر اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا، اب اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے یا کون نہیں کھڑا ہوا ہے، یا شدید صدمہ اس کو لگ گیا اور شدید صدمے کی صورت کے اندر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس حالت میں ہوں، اور صدمے نے اس پر اتنا حال کر دیا ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر ایک مدہوشی طاری ہوگی، نیند سے زیادہ ایک خمار اور ایک غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اور وہ اپنے آپ میں نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور کس سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے جو طبعاً کسی غم کی وجہ سے اور کسی صدمے کی وجہ سے یا پاگلپن اس کو ہو جانا یا کوئی شدید چوٹ اس کو لگ گئی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے جو دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کیفیت کو غیر مکلف رکھا ہے، یعنی اس دوران اگر زبان سے کوئی بڑبڑاتا ہوا الفاظ اور ایسے کوئی کلمات کہہ دے جو کسی رشتے کو منقطع کرنے والے ہوں، جس کی تفصیل کیونکہ وقت مختصر ہے ورنہ میں طلاق کا مسئلہ یہاں پر ذکر کرتا، یا جناب جو ہے کہ کوئی ایسے الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہیں، لیکن یہ اس صورت میں نکلے ہیں کہ جو نشے کی صورت نہیں تھی، یعنی باقاعدہ طور پر اس نے وہ نشہ، وہ غشی اور وہ خمار اپنے اوپر طاری نہیں کیا، لیکن ایک صدمہ اس کو پہنچ گیا، اس کو ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، اور اس وجہ سے اس کے دماغ کے اوپر غشی آ گئی اور وہ اس کے منہ سے بڑبڑاتے ہوئے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میرے منہ سے کیا کلمات گویا کہ نکل رہے ہیں، یا اس پر جنون طاری ہو گیا، تو غم کی صورت، صدمے کی صورت، بے ہوشی کی صورت، پاگلپن کی صورت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو شریعت مطہرہ نے مباح رکھا ہے، یعنی اس میں اگر کوئی کلمات زبان سے نکل جائے تو اس وقت انسان مکلف نہیں ہوتا، یعنی اس حکم پر، اس زبان پر نکلے ہوئے کلمات پر اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جس کو بندہ خود طاری کرتا ہے، جیسے شراب کا نشہ الیاذ باللہ، یا گویا کہ کسی نشہ آور چیز کو لے کر اس نے جناب جو کہ پی لیا ہے، اس وقت اس پر نشہ اگر طاری ہو گیا تو سوائے ارتداد کے جملے کے، یعنی کفریہ جملے کے، اگر اس کے منہ سے کوئی کفریہ جملہ نکل گیا معاذ اللہ، یا اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا، یا ایسا جملہ نکل گیا کہ جناب جو جملہ شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر کفر ہے اور اس بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو یہ وہ صورت کنڈیشن میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دوسری صورت سے ہٹ کر، کہ جب نشہ خود استعمال کیا ہے اور شراب پی لی الیاذ باللہ، یا ایسی نشہ آور چیز اس نے لے لی ہے کہ جس سے اس کے دماغ پر مدہوشی طاری ہو گئی ہے، اب اس صورت میں جو وہ بڑبڑا رہا ہے، یہ زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، تو اس نشے کی حالت کے اندر انسان مکلف رہتا ہے، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ صدمے کی صورت ہے، چوٹ لگ جانے کی صورت ہے، جنون آ گیا ہے، کوئی غم لگ گیا ہے، تو اس صورت کو شریعت مطہرہ نے الگ کیا ہے اور اس میں وہ مکلف نہیں رہتا۔ مکلف اور غیر مکلف کا معنی یہ کہ شریعت مطہرہ اس پر کوئی احکام نہیں لگاتی، لیکن نشے کی صورت کے اندر احکام اس پر لگیں گے، اس پر حکم آئے گا، یعنی اس نے شراب پیا ہوا تھا، بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب اس نے شراب پی ہے، بالکل طلاق واقع ہو جائے گی اور مفتی فتویٰ دے گا کہ جناب طلاق ہو گئی ہے، سوائے ارتداد کے جملے کے، یعنی کفریہ جملہ الیاذ باللہ اس کی زبان سے نکل گیا، تو صرف اس نشے کی حالت میں، چاہے شراب کا نشہ ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، اس میں شریعت مطہرہ نے صرف کفریہ جملے کے لیے اس کو غیر مکلف کیا ہے، کہ اگر اس کی زبان سے کفریہ جملے معاذ اللہ نکل جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں آئے گا، لیکن عقیدے کے علاوہ اور ارتداد کے علاوہ، کفریہ جملے کے علاوہ، معاشرتی حکم کے حوالے سے، جیسے بیوی کے بارے میں مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس پر اس شریعت مطہرہ نے حکم لازم کیا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو بالکل ہر صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نشے کے اندر بندہ مکلف قرار دیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، ہمارے فقہاء نے خاص طور پر اس چیز کو یہاں پر گویا کہ ذکر کیا ہے۔ اب آگے ایک آدھ احکام ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ آیت نمبر 42 کی تفسیر آنے والے جمعے میں زندگی رہی انشاءاللہ تو عرض کریں گے. اللہ نے فرمایا اسی طرح ولا جنوبن, جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو. یہ جنابت کی خاص صورت ہے, یعنی جب اپنی بیوی سے صحبت یا مجامعت کر چکا ہو, یا جناب جو ہے کہ اسے احتلام یا انزال ہو گیا ہو اس طرح دفعتن, یعنی چھلانگ لگا کر, یعنی جوش سے, جس سے شریعت مطہرہ کے مسائل کو بیان کرنے میں شرم نہیں, اس لیے کہ یہ طہارت کے مسائل ہیں اور قرآن مجید نے کھل کر اس بات کو بیان کیا ہے, شریعت مطہرہ نے بیان کی اور ہماری زندگی کے ساتھ یہ جڑے ہوئے مسائل ہیں, تو اس کو بیان کرنا کوئی اہتمام نہیں بلکہ ایک ضرورت کے حوالے سے, انسان کے ایک مسئلے کے حوالے سے اس کی وضاحت کو پیش کرنا یہ اسلام پر لازم تھا, اللہ کا کرم تھا. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, انسان کو پہنچنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے حل اسلام مہیا فرماتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایسا دین محیط اور اتنا عالمگیر اور اپنے مسائل میں اتنا وسیع اور ہماگیر ہے کہ یہ انسان کی استنجا تک کے مسائل کو بتبیان کرتا ہے, تو بڑے بڑے مسائل تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. یعنی اگر اس روئے زمین پر آسمانی دینوں میں اگر کوئی دین ہے جو انسان کی ہر کیفیت, ہر حاجت, ہر طرف, اس کے پرائیویسی کے, اس کے ظاہری کے ہر مسائل کو جا کر بالکل باریکی سطح پر, یعنی وہ اس کو ڈسکس کرے اور انسان کے سارے مسائل شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آ جائے, تو وہ دین صرف دین اسلام ہے. اب یہاں پر کہا گیا کہ ناپاکی کے حالت کے اندر بھی تم نے نماز کے قریب نہیں آنا, اور ناپاکی کے لیے خاص طور پر دونوں حدث, حدث اصغر یا حدث اکبر. حدث اصغر اس کو کہتے ہیں کہ جس سے صرف وضو لازم آتا ہے, کہ جس طرح بدن سے ریح کا خارج ہو جانا, یا کوئی چوٹ لگ گئی تو خون کا بہ جانا, یا اور چیزیں جس سے وضو لازم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو وضو کو لازم کر دیتی ہے وہ حدث ہے, لیکن چھوٹا. ایک حدث اکبر وہ چیز جس سے جب تک غسل جنابت نہ کی جائے اور مکمل غسل نہ کیا جائے, اور غسل کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کے فرائض ادا کیے جائیں, یعنی منہ میں پانی لے کر غرغرا کیا جائے, اور اس طرح غرغرے سے مراد کلی کی جائے, اس طرح کی جائے کہ حلق سے اوپر کا حصہ اور ہونٹ سے لے کر اندر تک کا حصہ, اس میں کوئی ایریا جو ہے وہ دانتوں کے اندر اور مسوڑوں کے اوپر, زبان کے نیچے جو منہ کے اندر ہے وہ کہیں سے خشک نہ رہ جائے. لوگ کہتے ہیں یہ روزے کی حالت کے اندر ہم ہوتے ہیں, تو روزے کے اندر اگر جنابت بندے کو لاحق ہو جائے تو پھر وہ کلی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہم نے کہا جی بالکل کرے گا. تو انہوں نے کہا جناب اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو غرارہ کرنا سنت ہے. عام دنوں کے اندر تو آپ غرارہ کریں گے کہ آ کر کے آواز نکالتے ہیں تاکہ جڑ تک گویا کہ پانی یا حلق تک اتر جائے, لیکن رمضان شریف کے اندر بندہ غرارہ کرے گا تو اس کا تو وضو گویا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو غرارہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے, وہ سنت ہے. لہذا منہ کے اندر پانی لے کر صرف گھمانا اس احتیاط کے ساتھ کہ حلق کے نیچے پانی نہ گزر جائے, تو یہ فرض ہے. جو رمضان شریف کے اندر بھی بندے کو جنابت ہو جائے تو اسے یہ فرض ادا کرنا ہوگا, کرے گا تو اس کی کوئی نماز مقبول نہیں ہوگی. تو وہ چیزیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں, اور غسل کا طریقہ کار یہ کہ کلی کرنا, اس طرح کرنا کہ منہ کے اندر کے تمام حصوں تک پانی پہنچ جائے, ناک کی کچی ہڈی تک, یعنی اوپر تک چڑھانا کھینچنا, یہ ضروری اور لازم نہیں ہے. اس لیے روزے کے لیے, روزے میں بھی گویا کہ صائم اور روزے دار کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ناک کے اندر پانی اس طرح چڑھانا کہ کچی ہڈی کے ساتھ ساتھ کی جو گویا کہ جلد ہے اس کے اندر پانی پہنچ جائے, اور اپنے الٹے ہاتھ کی چنگلی انگلی سے گویا کہ اس کو گھمانا اس طریقے کے پانی اندر تک پہنچ جائے. ہاں اگر وہ کھینچے گا تو حلق تک آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن پورے منہ کا کلی کرنا اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا, اس طرح بہانا کہ بدن کا وہ حصہ کہ اگر موٹاپا ہے تو اپنے پیٹ کو اٹھا کر, یعنی جسم کا جو حصہ ہے, جسم کے ہر حصے کی طرف جس کا ظاہر ہونا گویا کہ کبھی عمر کے کسی حصے کے اندر رہا ہے, یہاں تک کہ ناف کے اندر کا پانی پہنچانا, اور جسم کے ہر حصے میں, ہر جگہ کے بال اور ہر جگہ کی جلد کو مکمل طور پر تر کر دینا, یہ غسل جنابت سے اپنے آپ کو باہر نکال کر بندے کو پاک کرتا ہے. شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس اہتمام کے ساتھ رب کے خوف سے اپنے آپ کو پاکیز کرتا ہے تو پہلی بات تو وہ پاک بھی ہو جاتا ہے, طبیعت اس کی فریش بھی ہو جاتی ہے, دماغ اس کا کشادہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس پاکی کو رب کی رضا کے لیے کرنے کے لیے ہر قطرے پر اللہ رب العالمین اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا, یہ خاص ایک حکم تھا. بعد میں نشہ حرام قرار دے دیا گیا تو اب تو کوئی صورت ہی نہیں ہے, اور اس آیت کے حکم کو گویا کہ اطلاقاً منسوخ قرار دیا گیا. تلاوت اس کی جائز ہے لیکن اس کا حکم جو ہے منسوخ ہے. فرمایا ولا جنوبن, اور جب تم ناپاکی کی حالت کے اندر ہو, یعنی ایسی تمہیں حدث, ایسی تمہیں ناپاکی لگے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احتلام کی صورت ہے, مجامعت کی صورت ہے, انزال کی صورت ہے جو دفتن ہوتی ہے, تو اس صورت کے اندر بندے کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تو قرآن یہ کہتا اگر ایسی صورت تم پر ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا تو اس صورت میں بھی جب تک تم غسل جنابت نہ کر لو اور پاک نہ ہو جاؤ تو نماز کے قریب نہ آنا. الا عابر السبیل حتى تغتسلوا, یہاں استثنائی حکم آیا. ہاں یہ کہ اگر کوئی مسافر ہو یہاں تک کہ وہ غسل کر لے, تو یہاں پر یہ نہیں کہ مسافر کو الا کے استثناء کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ جنابت کی حالت کے اندر بھی ہو تو وہ غسل کر لے, لیکن یہاں پر جو مسافر کو الگ کیا ہے خاص رعایت میں اس دور کے مطابق کہ سفر ہوتا پانی نہیں ملتا, جنابت لاحق ہو گئی, رات کو سویا ہے اور جناب نیند کے اندر خواب کے اندر اس کو جنابت ہو گئی ہے, اب وہ نیند اب پاکی کو کیسے اختیار کرے, تو شریعت مطہرہ نے خاص اس کے لیے تیمم کا حکم رکھا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا, یا تو مسافر تیمم کرے گا تیمم کر کے نماز ادا کرے گا, یا پھر اسے پانی مل جائے تو وہ غسل کر کے اور گویا کہ غسل جنابت کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے پھر وہ نماز کے قریب آئے گا. پھر ایک خاص حکم یہاں پر ذکر کیا گیا, وَإِنْكُمْ تُمْ مَرْضَى, اگر تم مرض کی حالت میں ہو او عَلَى سَفَرٍ, یا سفر کی حالت میں ہو, او جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ, یا تم مرض کی حالت میں ہو یا سفر کے اندر ہو, یا تم استنجا خانے سے باہر آئے ہو پیشاب کر کے, او لامستم النساء, یا اپنی بیویوں سے تم نے مجامعت کر لی ہے, فلم تجدوا ماء, اور اس صورت میں جو یہ ساری صورتوں میں جو جنابت تمہیں آ گئی ہے, یا مرض ہے اگر وضو کرتا ہے ٹھنڈا پانی ہے وضو کرتا ہے تو جناب اس کا مرض بڑھ جانے کا, اور یعنی حکیم ایسا حکیم جو خوف خدا رکھتا ہے اور مومن ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بدن کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچائے گا, آپ نے اگر بدن پر یا پانی کوئی مرض ہے کوئی زخم ہے اگر اس پر پانی لگ گیا تو جناب آپ کا زخم بڑھ جائے گا, تو قرآن یہ کہتا ہے یہ جو مرض کی صورت ہے یہ استثنائی صورت ہے. یا بندہ سفر کی حالت میں ہو تو سفر میں ہر وقت بندے کو پانی مہیا نہیں ہوتا, اگر وہ پانی کے پیچھے بھاگے گا تو اس کی سواری چلے جائے گی, اگر یہ کنڈیشن اور صورتیں ہیں, یا پھر وہ باقاعدہ طور پر پیشاب کر کے فارغ ہوا ہے, تو یہ تمام صورتیں وہ ہیں جو بظاہر ناپاکی کی ہے. جب تک بندہ اپنے آپ کو وضو کے ذریعے پاک نہیں کرے گا وضو کا اہتمام نہیں کرے گا تو وہ نماز نہیں ادا کر سکتا. پھر آگے دوبارہ اس مسئلے کو ذکر کیا, او لامستم النساء, یا تم گویا کہ اپنی بیویوں سے مجامعت کر چکے ہو تو اب غسل جنابت تم پر ہے, فرما فلم تجدو, اور ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ تمہیں کہیں سے پانی نہیں مل رہا تو اب کیا کریں, تو فرما فتیمم سعیدا طیبا, تو پھر تمہیں چاہیے کہ پاک مٹی سے تم تیمم کر لو. وامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اپنے چہروں کا مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو. انشاءاللہ اس آیت کریمہ یہ بہت معنی خیز ہے, اس کے ایک ایک لفظ کے اندر گویا کہ مکمل درس ہے. تو آج کے درس میں صرف اتنا ہم نے سمجھنا ہے کہ جنابت سے پاک جنابت سے مکمل پاکی حاصل کر کے بندہ نماز کے اندر آئے, چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو, ایک بات. دوسری چیز یہاں پر تیمم کا مسئلہ ذکر کیا گیا, یہ خاص حکم ہے, اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی آپ کا ایک خاص واقعہ ہے جس سے امت مصطفیٰ پر کرم ہوا, اور تیمم اس سے پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا اور صرف یہ امت مصطفیٰ کے لیے ہماری ماں سیدہ عائشہ کے وسیلے سے ہوا ہے. اس لیے صحابہ کرام برملا سے بخاری میں موجود ہے کہ جب تیمم کیا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ آل ابی بکر کا ہم پر کرم ہے, اور آل ابی بکر کی جانب سے اللہ نے کوئی پہلی دفعہ ہم پر تھوڑی رحمت فرمائی ہے, ابو بکر اور اس کے گھرانے کی وجہ سے تو امت پر ہمیشہ برکتیں ہوتی رہی ہیں. تیمم کے طریقے پر ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ تیمم کے اندر تین فرض ہے. سب سے پہلی چیز تیمم کی صورت یوں سمجھ لیجئے, جس طرح کہ میں نے شارٹ شارٹ کر کے بہت عرض کیا, تفصیل انشاءاللہ آنے وقت میں ہم ذکر کر دیں گے. یعنی بندے کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی اس کی جہاں وہ کھڑا ہے تو چاروں جہت میں, اس کے دائیں طرف بائیں طرف پیچھے اور گویا کہ چاروں طرف میں, اگر وہ ایک ایک میل تک سفر کرتا ہے اور ایک ایک میل تک کوئی اس کو واقعہ بتا دے یا اسے علم ہو یا اسے کوئی بتا دے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے, تو اگر ایک ایک میل تک سراؤنڈنگ کے اندر اس کے پاس کوئی پانی نہ ہو تو یہ صورت, یا پانی ہے اتنا ہے کہ اگر وہ پیے گا اس کے پینے کے لیے, اگر وہ اس سے وضو کر لیتا ہے تو پھر سفر میں اس کے لیے پینے کے لیے پانی بچتا نہیں اور اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کے سبب ہو سکتا ہے, تو یہ دوسری چیز. تیسرا یہ کہ وہ مریض ہے اور اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو شدت سردی کی وجہ سے اس کی جان جا سکتی ہے, مرض بڑھ سکتا ہے, یہ تیسری کنڈیشن. تو ان تین کنڈیشنوں کو صرف ہم ذکر کرتے ہیں, جو میں نے ایک ایک میل کی مسافت اور یہ چیز ذکر کی ہے. ان صورتوں کے اندر شریعت مطہرہ نے بندے کو تیمم کی اجازت دی ہے. تیمم جو ہے یہ وضو کا خلیفہ ہے, یہ وضو کی طرح ہے. تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ تیمم کے تین فرض ہیں. سب سے پہلے بندہ یہ نیت کرے دل کے اندر کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور جو جنابت مجھے لاحق ہوئی ہے, جو حدث مجھے لاحق ہوا ہے, اس سے میں پاک ہونا چاہ رہا ہوں. پہلے وہ اس کی نیت کرے, نیت کرنے کے بعد دل کے اندر پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر یا زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں, جس طرح پتھر زمین کی جنس ہے, یہ دیوار جو ہے زمین کی جنس سے ہے جس پر غبار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے, یعنی ایک تو فرض اس کا وہ تھا جو نیت کی اس نے پاکی کی, دوسرا فرض یہ ہے تیمم کا کہ جب ان صورتوں کے اندر ان کنڈیشن کے اندر اسے پانی استعمال کرنا یا پانی مہیا نہ ہو تو ایک ضرب وہ اپنی ہاتھ کی زمین پر مارے گا یا زمین کی جنس سے, جس طرح کے پتھر ہے. اب پتھر پر غبار ہونا ضروری نہیں, حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلے کو بیان فرماتے ہیں, اگر کسی کہیں پتھر تھا لیکن پتھر جیسے سنگ مرمر ہے, اب یہ تو بالکل مسجد میں بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے, اس کو پانی سے دھو دیا جاتا ہے, اس پر مٹی اور غبار کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن ہے یہ پتوں کے زمین سے پیدا ہوتا ہے, زمین کی جنس سے ہے, تو اگر بالکل صاف ستھرا ماربل بھی ہوگا اس پر بھی اگر بندہ ہاتھ مارے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے اوپر غبار ہونا مٹی کا چڑھا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ دھلا ہوا بھی پتھر ہو یا زمین کی جنس سے جو ہے وہ اگر وہ صاف ستھری بھی, جس طرح کہ میں نے ماربل کی آپ کے سامنے مثال دی ہے کیونکہ پتھر ہے یہ, تو اگر یہ صاف ستھرا بھی ہو, یا بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گھر جب سواری پر کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنے بیگ میں ایک ماربل کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی وضو کا پانی نہ ملے کہیں سے ان کو تو پھر اسی ماربل کے اوپر ہاتھ انہوں نے مارا تو اس سے تیمم ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ زمین کی جنس ہے. تو پہلی چیز تیمم کے اندر ہے نیت پاکی کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو زمین مٹی یا غبار والی چیز یا مٹی کی جنس جس پر غبار چڑھا ہوا ہو یا وہ چیز جو جن سے زمین سے ہو اور بھلے اس پر غبار نہ ہو, جیسے پتھر کی مثال میں نے آپ کو دی ہے, اس پر پہلی ضرب لگائے گا یعنی ہاتھ کو مارے گا, ہاتھ کو مارنے کے بعد وہ اپنے چہرے کے اوپر اس کا مسح کرے گا, پھیرے گا, اور اسی طرح پھیرے گا جس طرح کے وضو کے اندر وہ منہ کو دھوتا تھا, یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک, داڑھی ہے تو جناب اس میں بھی وہ ہاتھ داخل کرے گا, مونچھیں اگر ہے تو اس کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے اوپر بھی وہ ہاتھ مارے گا, آنکھوں کو وہ بالکل دبائے گا نہیں, بالکل نارمل انداز میں اپنی آنکھوں کو بند رکھے گا اور اس کے اوپر وہ ہاتھ پھیرے گا. تو اس طرح ایک ضرب نیت پہلا فرض, دوسرا پہلی ضرب مارنے کے بعد اس سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا, اور تیسرا فرض تیمم کا یہ ہے کہ دوسری ضرب دوبارہ وہ مارے گا, یعنی ایک چہرے کے لیے ضرب مارا ہے اور دوسری ضرب جناب جو ہے کیونکہ مسئلے کے لیے مارے گا ناخن کے پورے سے لے کر کوہنیوں تک جہاں تک وہ وضو کے اندر ہاتھ دھوتا ہے, اس طرح وہ اپنے ہاتھوں کا مکمل طور پر ہاتھوں کے اوپر اس سے مسا کرے گا, اور اس طرح کہ کہیں کا کوئی بال کوئی جل کوئی شے اور ہاتھ بالکل جس طرح وضو میں دھونے کے لیے ہم برہنا کرتے ہیں کپڑے کو ہٹاتے ہیں, اس طرح کر کے جس طرح وضو کر رہا ہے بس یہ کہ وہاں پر پانی ہوتا ہے, اور اس وقت یہ کہ زمین یا اس کا غبار یا اس کی جن سے جو چیز ہے اس سے وہ مساح کر رہا ہے, اور اس طرح انگلی کے پورے سے لے کر اپنے کوہنیوں تک اور کوہنیوں سے لے کر انگلی کے پوروں تک مکمل جگہ پر وہ ہاتھ پھیرے گا, تو یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جس طرح کہ اس نے وضو کیا ہے. تو یہ تین فرض جو ہے کہ وہ تیمم کے ہیں. ایک آخری مسئلہ یہاں پر عرض کر کے ہم گفتگو ختم کرتے ہیں. شریعت مطہرہ نے وضو کا اہتمام کیا لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس کی قضا نہیں ہوتی, جیسے عید کی نماز ہے یا جنازے کی نماز ہے, اس کی قضا نہیں, کیونکہ ولی نے اگر جنازہ پڑھ لیا تو دوبارہ جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں, یعنی میت کا ولی اگر جنازہ پڑھ دے تو جنازہ کا یادہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر ولی نے نہیں پڑھا ہو تو 100 جنازے اس کے ہو سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ جو اس میت کے ولی نے جنازہ پڑھ دیا تو دوبارہ نہ غیبانہ جنازہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی حضوری والا جنازہ ہو سکتا ہے. فقہ حنفی کے اندر یہ کہ ولی اقرب نے, قریبی ولی نے میت کے اگر جنازہ پڑھ لیا, نہیں پڑھا, بندے کا انتقال کہیں ہوا تھا اور لوگوں نے جنازہ پڑھا, ابھی 100 جنازے اس کے ہو گئے, لیکن اب تک اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا ہے تو لوگ جنازے اس کے ادا کر سکتے, لیکن ولی نے پڑھ لیا تو اس کے بعد کسی کو جنازہ ادا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو دو نمازیں ایسی ہیں کہ جس کی قضا نہیں ہے, جیسے عید کی نماز ہے یا جنازے کی نماز ہے, اگر عید کی نماز جا رہی ہے اور بندہ آیا اگر وضو کرتا ہے تو عید کی نماز چلی جائے گی یا جنازے کی نماز چلی جائے گی, تو شریعت مطہرہ نے ان دونوں نمازوں کے لیے بھی پانی قریب ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ لوگ سوال کرتے کہ ہم نے تو جنازہ پڑھا ہے تیمم کے ساتھ, تو کیا اس کے بعد جو فوراً ظہر کی نماز آ گئی, اس کے بعد جو فوراً عصر کی نماز آ گئی, اس کے بعد جو فوراً مغرب کی نماز آ گئی, تو کیا وہی تیمم پانی سامنے موجود ہے, وہی تیمم سے ہم گویا کہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر پہلے دیکھ لیجئے, اگر پانی موجود ہے اور آپ وضو کر سکتے ہیں تو اسی وقت تیمم ٹوٹ گیا, اس لیے کہ جب عصر آ جائے گا تو فرا گئی, کیونکہ جب پانی مل گیا ہے تو اب تیمم کی مشروعیت ختم, اس کو وہ تو کنڈیشن تھی, ضرورت تھی. لیکن اگر ایسی جگہ پر کوئی بندہ موجود ہے کہ جس نے اپنے تیمم سے جو ہے نماز جنازہ ادا کی ہے یا تیمم سے اس نے جو ہے کہ عید کی نماز ادا کی ہے اور فوراً ظہر کی نماز کا وقت آ گیا ہے اور پانی اس کو میسر نہیں ہے, تو یہی تیمم اس کی 40 سال کی نماز بھی اگر اس کا گویا کہ سلسلہ وضو توڑنے والی کوئی چیز اگر لاحق نہ ہو اور فرض کریں اس کا وضو اگر اس کی طہارت اتنی رہے تو اس میں کسی نماز کی کنڈیشن نہیں، کتنی بھی نمازیں آ جائیں گی یہ تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ایسی چیز جو وضو کی توڑنے والی ہو وہ اس کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے، اگر ہو گئی پھر وہ کنڈیشن ہے کہ پانی اس کے پاس نہیں ہے، مرض کھڑا ہوا ہے، تو وہ تیمم کر کے اپنی نمازوں کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شریعت مطہرہ کے یہ سہل اور آسان مسائل کو سمجھ کر، اس کی اہمیت کو جان کر، اپنے بدنوں کے اوپر عبادتوں کے لباس کو سجانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کی پابندی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کتنا کریم ہے، دیکھیے کہ امت مصطفیٰ کے لیے آسانی فرمائی، پہلی امتوں پہ کوئی تیمم نہیں تھا، ان سے کہا کچھ بھی کرو پانی حاصل کرو، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھے کہ جہاں تم جاؤ نمازیں پڑھتے رہو، ان کی ایک جگہ مخصوص تھی، دس میل بھی دور ہو تو ادھر جا کر تم نے عبادت کرنی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر جو فضیلت دی ہے اس میں مجھ پر یہ کرم میرے رب نے فرمایا ہے کہ زمین کے ہر حصے کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور زمین کے ہر حصے کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے پاک کر دیا ہے، الا کہ اس کے اوپر کوئی خارجی نجاست نہ آ جائے۔ اللہ رب العالمین شریعت مطہرہ کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 سے جو ہم نے سمجھ حاصل کی ہے اس کو، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔